अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हामिदी के साथ और मैं हूं निदा समीर। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, जिनको अंबिया कराम में यकीनन एक मुमताज मर्तबा हासिल है। हजरत ईसा के हिकमत से भरपूर अकवाल और उनका बेमिसाल सब्र जो है वो उसकी बड़ी बात की जाती है। तो आज हम हामिदी के साथ में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी की रोशनी में अपनी मजहबी जिंदगी का जायजा लेंगे। गुफ्तगू में हमारे साथ हमेशा की तरह यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बहुत मोहतरम जावेद अहमद गांधी साहब। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
और हम बड़े ममनून हैं हमारे यहाँ पर आने की दावत कबूल की है, रेवरेंड जॉन कादर साहब मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।
शुक्रिया जी।
तो आप दोनों की तो बड़ी आपकी नॉलेज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से गांधी साहब की तहकीक दो आदशा गुफ्तगु होगी, मगर मैं यहाँ पे चूंकि अवाम की नुमाइंदगी करती हूँ तो पहला सवाल मैं ही पूछ लेती हूँ। गांधी साहब, मुसलमानों के भी नबी हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, क्या उनको माने बगैर हम मुसलमान कहलाने के काबिल हैं? लाइक
नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि हमें तमाम नबियों पर ईमान लाने का पाबंद किया गया है। हमारा नुक्ता नज़र तो ये है, जैसे कि कुरान मजीद उसको बयान करता है, कि अल्लाह का दीन हमेशा से एक ही रहा है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पैगंबर थे, बल्कि उनसे पहले सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी खुदाई की बात की थी, और बाद में जितने अम्बियाए बनी इसराइल आए वो सब इसी बात को बयान कर रहे थे। वही खुदा की तौहीद, वही अमल साले की दावत, वही खुदा का पैगाम लोगों तक पहुँचाना, उनमें मोहब्बत, उनमें भाईचारा पैदा करना, उन्हें आला अखलाक की तालीम देना। तो ये एक मुश्तरक असास है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। और सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर थे, उन्होंने एक लिहाज से खुदा की हुज्जत आखिरी दर्जे में पूरी की और आलमी सतह फिर बाद में उनका पैगाम पहुंचा। इस वक्त भी अगर आप देखें तो सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के मानने वाले सब मज़ाहिब में अक्सरियत रखते हैं, यानी जो उनके नाम लेवा है, हम भी उनके मानने वाले हैं। यानी मुसलमानों का मामला ये है कि वो तो उस वक्त तक अपने इस्लाम को मुकम्मल नहीं कर सकते जब तक उन पर ईमान न लाए। हम उनको खुदा का पैगंबर मानते हैं, उनकी बेबाप बिन बाप पैदाइश को मानते हैं, उनके मौजज़ात को मानते हैं जो उनको गैर मामूली मौजज़ात दिए गए। कुरान मजीद ने उन तमाम मौजज़ात को बयान किया है, और बाज़ मामलात में बाज़ ताबीरात में हम इख्तलाफ़ करते हैं, लेकिन बसीयत मजमू इस पूरी रवायती के अंदर खड़े होकर हम भी मजहब को समझते हैं, उसको बयान करते हैं।
गांधी साहब, आमतौर पर तसव्वुर किया जाता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गुज़िश्ता तमाम अम्बिया की जो तालीमात थी या उनकी कुतुब है वो मनसूख कर दी गई, इसके बारे में आप क्या कहते हैं?
जब भी कोई पैगम्बर आएगा, जैसे हजरत मसीह अलैहिस्सलाम आए, इंजील उन पर नाजिल की गई, तो वो कुछ चीज़ों की इसलाह करेगा। ये नहीं है कि वो पहली किताब की इसलाह कर रहा होता है, लोग जैसे उसको समझे होते हैं, लोगों ने जो मफाहीम उसमें दाखिल कर दिए होते हैं उसकी इसलाह करेगा, किसी हकीकत को बेनकाब करेगा। मिसाल के तौर पर तौरात को अगर आप पढ़े निकाल के, अब भी किताबें इस्तिस्नाई असल तौरात है, तो आप ये देखेंगे कि उसमें कानून है इज्तिमाई ज़िंदगी से मुतल्लिक। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम को हिकमत देकर भेजा गया, उन्होंने कानून की रूह बताई, उन्होंने अपने पहाड़ी के वास को शुरू किया है, सरमन ऑफ द माउंट को, तो ये इन अल्फाज से शुरू किया है कि मैं तौरात को मनसूख करने नहीं आया, मैं तो उसको मुकम्मल करने के लिए आया हूँ, मैं उसकी रूह तुम्हें बताने आया हूँ, उसके पीछे की असल हकीकत को बेनकाब करने के लिए आया हूँ। खुदा के अहकाम असल में किस चीज़ पर मबनी होते हैं, वो तुम्हारे अंदर क्या रूह पैदा करना चाहते हैं, उसके पीछे जज्बा क्या होना चाहिए, मैं तुम्हें वो बताने के लिए आया हूँ। तो इसी तरह जब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लम की बेइज्जत हुई तो उन्होंने भी सारे मामले की तस्दीक की, यानी वही तौहीद बयान की जो तौरात में ही बयान हुई है, इंजील में ही बयान हुई है, वही अमले साले की दावत दी। तो दीन अपनी असल के लिहाज से एक ही है, जो थोड़ा बहुत इख्तलाफ होता है वो शरीयत में होता है, यानी जो शरीयत के अहकाम हैं वो चूंकि ज़माने और हालात से मुतल्लिक होते हैं, तो इस वजह से उनमें तब्दीली कर दी जाती है। अगर आप सूरह मायदा को देखें तो उसमें कुरान मजीद ने इसकी पूरी तारीख सुनाई है, और ये बताया है कि अल्लाह ताला ने एक ही दीन दिया, एक ही पैगाम सब नबियों को दिया, उन्होंने वो पैगाम इंसानों तक पहुँचाया, वो बुनियादी तौर पर एक ही दावत है। शरीयत के अहकाम में अल्लाह ताला ने हालात के लिहाज से फर्क किया।
या फिर हम क्या कहेंगे कि अगर आपका कहना है कि तौरात को मुकम्मल करने के लिए इंजील आई तो कुरान पाक का नुज़ूल,
कुरान मजीद भी यही बयान करता है कि मैं उसी हिकमत को और उसी शरीयत को बयान कर रहा हूँ,
मजीद आगे
जहाँ जहाँ कोई तब्दीली की जरूरत है वो तब्दीली कर दी जाती है। यानी
बाद कुरान में दीन मुकम्मल होने की भी बात आई है ना, तो
ये जो दीन मुकम्मल होने वाली आयत है वो असल में उसका मुद्दा लोग बिल्कुल गलत समझते हैं। वो आयत इस सियाक में आई है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को दीन देना शुरू किया गया, यानी जब पहली वही आई और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत देना शुरू की, तो उस हिदायत की तकमील का ऐलान किया गया है। खुदा का दीन कभी भी नामुकम्मल नहीं रहा, ना खुदा के दीन में कभी कोई नक्स रहा है। जब हजरत मसीह ने उसको पेश किया उस वक्त भी वो कामिल था, जब हजरत मूसा ने उसको पेश किया उस वक्त भी वो कामिल था, यानी पूरा का पूरा दीन جو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے لوگوں کو بتانا تھا، اور اس وقت کے حالات کی رعایت بھی کس چیز میں ہوتی ہے؟ لا میں، قانون میں، شریعت میں. جو دین کی بنیاد ہے، اصل حکمت ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں، وہ ایک ہی چیز ہے. میں تو کئی مرتبہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جو اپلائیڈ معاملات ہیں، دیکھیے نا، ایک ہے کہ توحید بیان کی قرآن مجید نے، لیکن جو غلطیاں ہوتی ہیں عام طور پر مسلمان قوم سے، اگر آپ ان پر متنبع ہونا چاہیے تو تورات میں توحید کو پڑھیے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ کس شان کے ساتھ ایک ایک چیز کے بارے میں متنبع کرتی ہے. یعنی جو چیزیں اب ہمارے ہاں پیدا ہو گئی ہیں، عربوں میں وہ نہیں تھی، اس لیے قرآن میں زیر بحث نہیں آئی، لیکن تورات نے ان کا اطلاق کر کے بتایا ہے کہ کس طرح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، جھوٹے الہام کے دعوے کرنے والے کون ہوتے ہیں، رمل اور جفر کی مجلسیں لگانے والے کون ہوتے ہیں، کس طریقے سے زمین پر لکیریں کھینچ کے لوگوں کو برباد کرتے ہیں، ان سب کے بارے میں آپ کو تورات میں تعلیمات ملیں گی. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی جو انجیل ہے، وہ تو ایک دل نواز چیز ہے، اتنی غیر معمولی چیز ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کو سب سے بڑھ کر اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ انجیل کو پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو اس وقت ہمارے حالات ہیں، ہم جس مقام پر پہنچ گئے ہیں، ہمارے مذہبی پیشوا جن خرابیوں میں مبتلا ہیں، اصل میں یہود کا اس وقت معاملہ وہی تھا. تو اس وجہ سے ہماری پوری تصویر اس کے اندر آ جاتی ہے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے اتنی خوبصورت تمثیلوں میں حقیقت کو واضح کیا ہے کہ آدمی اشش کرو.
تو آپ کہتے ہیں ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم کتاب پڑھیں. آمدی صاحب، ایک رائے پائی جاتی ہے مسلمانوں میں، یقیناً ہمارے اس طرح تو ہم سب بھائی ہی ہیں کہا جائے، کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ کتابیں بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، اس میں بھی انسانیت کا درس ہی دیا گیا ہے، لیکن عام طور پر ہمارے کرسچن بھائیوں کی جانب سے یا یہودی بھائیوں کی جانب سے بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی تمہاری آپ لوگوں کی کتاب میں جو جس کا مقدس کتاب کہتے ہیں اسلام، ہم کہتے ہیں کہ امن کا مذہب ہے، کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو کیا یہ میسج اس وقت کے لحاظ سے کسی خاص موقع کے لیے نازل کیا گیا تھا، یہ رہتی دنیا کے لیے ہے؟ اس کو کلیئرفائی کرنا بہت ضروری ہے.
اسلام کی بعثت ہوئی، جب ان کی بعثت ہوئی تو انہوں نے یہود کو دعوت دی، وہ اپنے وطن سے آئے اور پھر یروشلم میں داخل ہوئے. انہوں نے کوہ زیتون سے آ کر پکارا ان لوگوں کو، یروشلم کی گلیوں میں دعوت دی. یہود نے ان کی دشمنی کی اور ان کے قتل کے درپے ہو گئے. اس میں آج کے یہودی کا تو کوئی حصہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جب بعثت ہوئی تو آپ نے پیغام پہنچایا، دعوت دی، ان کو کہا کہ میں تو وہی دین ابراہیم ہی لے کے آیا ہوں، میں اس کی تجدید کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا. یعنی آپ دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ کیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک، ہم نے وہی دین آپ کو دیا ہے جس کی ابتدا ہم نے نوح سے کی تھی. وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اسی دین کی وصیت ہم نے موسیٰ کو کی تھی، عیسیٰ کو کی تھی علیہم السلام، ابراہیم کو بھی یہی دین دیا تھا. انا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، سب کو ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری ہدایت ہے، اس کے اوپر پوری طرح سے کھڑے ہو جاؤ اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کرو. تو یہ بات جب کہی گئی تو اس وقت کے یہود نے انکار کر دیا. نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ دشمنی پر اتر آئے، بلکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل تک کی سازش کر ڈالی. یہ جو خوفناک صورتحال پیدا ہوئی تو اللہ نے پھر ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا. یعنی جو لوگ وہاں موجود تھے جن کو حضور نے پیغام پہنچایا، یہ آیات ان سے متعلق ہے، یہ کوئی عالمی نوعیت کی چیز نہیں ہے. دنیا کے اندر اس وقت جو لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، اسی ابراہیمی روایت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ابراہیمی دین ہے پورا کا پورا. اس کی ایک تعبیر ہم پیش کر رہے ہیں، ایک تعبیر یہود پیش کر رہے ہیں، ایک تعبیر مسیحی پیش کر رہے ہیں، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، تبادلہ خیالات ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقے ہیں، گروہ ہیں، ان کے مابین بھی تو اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ان کا ریفرنس کا پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ وہی قرآن مجید، وہی حدیث. اسی طریقے سے ہمارے ریفرنس کا پوائنٹ کیا ہے؟ وہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات، یہ سارے کے سارے ابراہیمی روایت کے اندر سے اٹھے ہوئے ہیں.
اچھا، تو انجیل کے بارے میں آپ مزید بتائیں گے، بلکہ میں چاہوں گی کہ آپ بھی گفتگو میں شامل ہوں، اور اسے پڑھنا کیسا ہے اور اس کے پیغام کے بارے میں کچھ بتائیں گے. اور یہ بھی اس پہ کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام زیادہ نہ ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ بعض مخالف بھی نظر آتے ہیں.
علماء کرام کیا کرتے ہیں جی؟ ان کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن مجید تو جگہ جگہ ترغیب دے رہا ہے. مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ جا کے انجیل کو دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تورات کو دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، زبور کو دیکھو، اس کو ریفر کرتا ہے باقاعدہ.
ہم تو قرآن،
یعنی اگر قرآن مجید مجھے یہ کہے گا کہ لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عباد الصالحون، کہ ہم نے زبور میں ایک مزمور کے اندر بار بار توجہ دلا کے یہ کہا ہے کہ وہ خدا کی زمین جو قیامت میں برپا ہوگی اس میں صرف صالحین ہی آباد ہوں گے، تو میں دیکھوں گا نا جا کے زبور میں وہ کہاں لکھا ہوا ہے. اچھا، اسی طریقے سے اگر وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے گا کہ یہ تو مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل ہے، تو میں جا کے اس میں تورات کو بھی پڑھوں گا، انجیل کو بھی پڑھوں گا. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کی کتابیں میں ان کو نظر انداز کر دوں؟ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کتابوں کو قرآن مجید کی روشنی میں پڑھا جانا چاہیے. اس کے اپنے دلائل ہیں، ان کا موضوع یہ نہیں ہے. اس وجہ سے اس سے قطع نظر کرتے ہوئے وہ ہماری کتابیں ہیں، ہمارے خدا کی کتابیں ہیں، وہ ہمارے پیغمبروں کی کتابیں ہیں، ان کو وہ لے کے آئے ہیں. قرآن مجید تو دیکھیے یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کو قرآن پر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن جب تک آپ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو اہل تورات تورات پر عمل پیرا ہو اور اہل انجیل انجیل پر عمل پیرا ہو.
ریورنڈ جان خان صاحب، اب تک آپ گفتگو سن رہے ہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی اعتراض، کوئی سوال کچھ؟
نہیں، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے آنے کی دعوت دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں آج ایک بڑے عالم کے سامنے بیٹھا ہوں اور ان کی گفتگو سن رہا ہوں، خاص کر انجیل مقدس کے بارے میں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کو سن کر جو انہوں نے بیان کی کہ ہمیں اسے پڑھنا چاہیے. اور واقعی جب ہم کسی چیز کو اگر جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے اندر جانے کی ضرورت ہے. اگر واقعی کرسچینٹی کو، مسیحت کو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مسیحت ہے کیا، اس کی تعلیمات کیا ہیں، تو ہمیں پھر اسے پڑھنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے.
آج کل ہم دیکھتے ہیں علماء ترغیب نہیں دیکھتے لوگوں کو مساجد میں آنے کی. ہمارے ملک میں خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ انٹر فیتھ ڈائیلاگ ایز سچ نہیں کیا جاتا. حضور پاک کی زندگی کے حوالے سے آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟
لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، بات کرتے تھے، پیغام پہنچاتے تھے. آپ دیکھیے نجران سے مسیحی آئے ہیں، یہ مسلمان ابتدا میں جب ان کو پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا تو یہ وہاں حبشہ میں گئے ہیں، وہاں ان کا استقبال نجاشی نے کیا، وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے. تو اس طرح کی ایک پوری تاریخ ہے جس سے ہم واقف ہیں. مسیحیوں بڑی تعریف کی ہے قرآن مجید میں. قرآن مجید کے کئی مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ راتوں کو خدا کی تلاوت کرنے والے ہیں، خدا کی کتاب پڑھنے والے ہیں، ان کے اندر بڑی رحم دلی اور رافت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. یہ ساری باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اور جب وہ وقت ملنے کے لیے آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری عبادت کا وقت ہو گیا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسجد موجود ہے، آپ اس میں عبادت کیجیے. اللہ کی عبادت، اللہ ہمارے درمیان ایک مشترک حقیقت ہے. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بھی کسی سے محبت کرتی ہوں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں؟ ہم سب خدا سے محبت کرتے ہیں. یعنی وہ ہماری مشترک اساس ہمارا پروردگار ہے، کائنات کا مالک ہے، ہم سب اس سے محبت کرتے ہیں. جب وہ سب اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی عبادت میں کسی سے افتراق کیوں کر سکتے ہیں؟ یہ آئیں، آ کے مسجد میں نماز پڑھیں، مسجد میں آ کے خدا کی عبادت کریں، مسجد میں خدا کی بندگی کریں. یہ جو اس وقت تعصبات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تعصبات ابتدا میں موجود نہیں تھے. یہ بدقسمتی سے، ناپختگی سے پیدا ہوئے ہیں، یہ تعلیم کی کمی سے پیدا ہوئے ہیں، یہ شعور کی کمی سے پیدا ہوئے ہیں. یہ جو آپ کو سوال کرنا پڑ گیا ہے کیا ہم انجیل پڑھ سکتے ہیں، یعنی بات یہ ہے کہ وہ خدا کی کتابیں ہیں. میں تو صرف اتنی بات نہیں کہہ رہا، جیسے کہ پادری صاحب نے فرمایا، میں صرف اتنی بات نہیں کہہ رہا کہ آپ انجیل کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مسیحیت کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ میرے پروردگار کی تعلیم ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس سے آپ کو روشنی ملے گی، آپ کو اس سے رحمت اور رافت ملے گی، آپ کو پتا چلے گا دین کی حکمت کیا ہے. یعنی سرمن آف دا ماؤنٹ جو ہے، میرے نزدیک وہ عالمی ادب کا شاہکار ہے. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ وہ دین کی روح کو بھی اس شان کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ میں اس کی کوئی نظیر دنیا میں تلاش نہیں کر سکا ابھی تک. وہ آپ کی روح میں اتر جاتا ہے. یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اس وقت کی مذہبی پیشوائیت کو مخاطب کرتے ہیں، جس سے آج ہمیں بھی سابقہ پڑا ہوا ہے. ان کو یہ کہتے ہیں کہ ظالمو، تمہارا حال کیا ہو گیا ہے؟ تم تو سفیدی پھری ہوئی قبریں نظر آ رہے ہو مجھے، اندر ہڈیاں ہیں اور اوپر سے بہت خوبصورت بنا دی گئی ہیں. تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگلتے ہو، زیرے اور سونف کا حساب کر رہے ہوتے ہو، آدمی کو مار دے ہو، اس کا خون کر دے، اس کی تمہیں پرواہ نہیں ہوتی. انہوں نے بہت سی تعلیمات ایسی بیان کی جس کو بدقسمتی سے بعد میں مسلمانوں نے بھی صحیح نہیں سمجھا. دیکھیے نا، عام طور پر لوگ کہتے ہیں، علامہ اقبال نے بھی اس پر شاعری کر دی کہ مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو. یوں نہیں ہے، اصل میں ایک موقع اور محل کی بات ہوتی ہے. جب آپ دعوت کے مرحلے میں ہوتے ہیں تو تب وہی بات ہے کہ جو حضرت مسیح نے بیان کی کہ اگر تمہارا کوئی کرتا تم سے چھینتا ہے، تم چوگا بھی اس کو دے دو، اگر تمہارے ایک گال پر کوئی تھپڑ مارتا ہے، دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دو. کیونکہ جب تک آپ اپنے اندر یہ صبر، یہ تحمل نہیں پیدا کریں گے، آپ دائی نہیں بن سکتے، آپ خدا کا پیغام نہیں پہنچا سکتے. وہ ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس پہ آپ کو تلوار اٹھانی پڑتی ہے، وہ مرحلہ ان کی زندگی میں آیا نہیں ہے. تو اس لیے ان کی تعلیمات کو ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، میں جب مکیات قرآن کی پڑھتا ہوں، قرآن کی مکی صورتیں، تو مجھے ان کی تعلیم میں اور انجیل متا کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا.
میں یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ ہسٹری کی بات جو ہم صاحب نے کہی ہے. ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں, جب پچھلی عید گزری ہے, جب فلسطین کا اور اسرائیل کا پرابلم چل رہا تھا, تو نماز کے لیے وہاں چرچ کے دروازے کھول دیے گئے.
بالکل,
یعنی ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے,
یہ ہم نے ایجپٹ میں دیکھا ہے کہ مسلمان نماز,
انہوں نے چرچ کے دروازے کھول دیے کہ آپ اگر وہاں تباہ ہو چکی ہے مساجد جو ہے, تو پلیز یو ویلکم ان دا چرچز. تو چرچ کے دروازہ کھولا تھا کہ وہ اپنی نماز جو ہے وہ پڑھ سکے. سو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں نزدیک لاتی ہے.
مذہب آپ کو انسانیت کا ہی درس دیتا.
جی جی.
حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے حوالے سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت عیسیٰ, ہم نے دیکھا آج کل چونکہ ہم ملک میں صورتحال دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں حکومت کرپٹ ہے, خراب ہے, تو ہم دھرنے لانگ مارچ دیتے ہیں, لیکن ہم حضرت عیسیٰ کی شخصیت کا اگر جائزہ لیں تو اس وقت رومنز قابض تھے, تو حضرت عیسیٰ نے تو جاریت نہیں اپنائی.
نہیں, بالکل نہیں. یہ دیکھیے, انہوں نے جو تعلیم دی وہ یہ تھی کہ میں خدا کا پیغام لے کے آیا ہوں, میں محبت بانٹنے کے لیے آیا ہوں, میں انسانوں کے دکھ دور کرنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کوئی کانفرنٹیشن کا طریقہ اختیار نہیں کیا. یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہی ہوتا, یعنی وہ آ کے لوگوں کو تبدیل کرتے ہیں, ان کی روحوں میں اپنا پیغام اتارتے ہیں. وہ آ کے اس طرح کے سیاسی ایجیٹیشن نہیں کرتے, یہ ان کا طریقہ نہیں ہوتا. محبت بانٹنے والے اور لوگوں کے درمیان الفت پیدا کرنے والے. قرآن مجید نے کتنے ہی غیر معمولی طریقے سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ لو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اگر آپ درست خو ہوتے, اگر آپ میں یہ نرمی نہ ہوتی, محبت نہ ہوتی, تو یہ لوگ آپ کے گرد سے چھٹ گئے ہوتے. خدا کا کوئی پیغمبر بھی, وہ ایک موقع ہوتا ہے کہ جس کے بعد آپ تلوار بھی اٹھاتے ہیں. آخر تورات کے اندر تلوار اٹھانے کے احکام بھی موجود ہیں, تورات ہی میں موجود ہیں, انبیاء کے صاحب میں موجود ہیں. اس کا ایک موقع اور وقت ہوتا ہے. جب آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں, پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس اقتدار نہیں ہوتا, جیسے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے پاس اقتدار آ گیا. لیکن جب آپ کے پاس اقتدار نہیں ہوتا, اس موقع کے اوپر آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ انارکی پیدا کر دیں, آپ انتشار پیدا کر دیں. انبیاء علیہ السلام کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوتے کہ اس طریقے سے آ کے ہنگامہ کریں, وہ تو انسانوں کو باطن سے بدلنے کے لیے آتے ہیں.
تو غامدی صاحب, انبیاء علیہ السلام کی اگر زندگی کا جائزہ لیں وہ تو مختلف ہے, تو ہم کیوں اسے بزدلانہ کام سمجھتے ہیں؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ بہادری اسی میں ہے کہ کنفرنٹ کیا جائے سچویشن کو اور تصادم کی کیفیت؟
ہم اپنی انانیت کے غلام ہوتے ہیں, ہم نے جاہلانہ تصورات قائم کیے ہوتے ہیں. دیکھیے, قرآن مجید قریش کے بارے میں یہ کہتا ہے حدیبیہ کے موقع پر کہ حمیت جاہلی ان کے اندر پیدا ہو گئی. یعنی حمیت جاہلیہ کا مطلب ہے ایک ضد, ایک انانیت, ایک ہٹ درمی جو جاہلیت کے زمانے کی تھی. جاہلیت کا زمانہ جو ہے کیوں کہا جاتا ہے اسلام سے پہلے کے دور کو, اس کا مطلب عربی زبان میں یہ ہے کہ اس وقت لوگ جذبات سے فیصلے کرتے ہیں. یعنی ان کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ اخلاقی اصول کیا ہیں, قاعدے کیا ہیں. انبیاء علیہ السلام لوگوں کو امن سکھانے آتے ہیں, امن کے پیامبر ہوتے ہیں, لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں, خدا کی وحدت میں ان کو باندھتے ہیں. دیکھیے, انبیاء علیہ السلام کے پیغام کا دنیا کے لیے خلاصہ کیا ہے؟ وحدت الہ, وحدت آدم, تمہارا معبود ایک ہے, تم سب آدم کی اولاد, اس لیے تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. انسانیت کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ لائیں, انسانیت کو انسانیت کا شعور دیں. وہ یہ کام کبھی نہیں کرتے جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے مسلمان بھی کرتے ہیں اور بعض دوسرے لوگ.
ہم تو دیکھتے ہیں ہمارے سیاسی لیڈران کہتے ہیں قصاص بھی ہم خود لیں گے, پولیس نے ہمیں مارا تو ہم پولیس کی ٹانگیں توڑ دیں گے.
یہ بدقسمتی. میں آپ سے عرض کروں کہ اس سے آگے کیا کہا جا سکتا ہے؟ یعنی ہم تو سیاسی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ دل گرفتگی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے. اس طرح کی باتیں سننے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہ لیڈر اور رہنما اپنی قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں. کیا یہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم اٹھو اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لو؟ جب آپ قوم کو قانون شکنی کی تعلیم دیں گے تو کل ان کو قانون پسندی کون سکھائے گا؟ کل ان کو امن کی تعلیم کون دے گا؟ کب ان کو اختلاف کرنا کون سکھائے گا؟ یعنی ہمیں اپنی قوم کو یہ تربیت دینی ہے کہ اختلاف کیسے کرنا ہے, تہذیب اور شائستگی سے بات کیسے سننی ہے, ڈائیلاگ کیسے کرنا ہے, مکالمہ کیسے کرنا ہے. یہ سب چیزیں ہم ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے میرے نزدیک اصل حادثہ یہ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی لیڈر کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے, اصل حادثہ یہ ہے کہ لیڈر لوگوں کے اندر اعلیٰ اخلاقیات کا نمونہ بننے میں ناکام ہو.
یقیناً یہ انبیاء السلام کا,
انبیاء علیہ السلام تو اعلیٰ اخلاق کا بے نظیر نمونہ ہوتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ بوئستو لتمم مکارم الاخلاق, میں اعلیٰ اخلاق کو اس کی انتہا تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا جب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے؟ تو فرمایا احسنکم اخلاقا, جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے. سیدنا مسیح علیہ السلام کی ساری تعلیم یہی ہے. یہ جو پہاڑی کا آواز ہے, اس میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ خشونت, یہ سختی, یہ کیا تم نے پیدا کر لی ہے؟ نرمی اور محبت پیدا کرو, دین کی اصل روح کو سامنے رکھو. یہی انبیاء کی تعلیم ہے. جی آپ کچھ فرمائیں.
میں یہاں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ نے دو تین بار ذکر کیا پہاڑی واز کا, تو واقعی اگر پہاڑی واز ہم دیکھیں تو وہ ایک نچوڑ ہے جلد مقدس کے اندر خدا یسوع مسیح کی تعلیم کا, کیونکہ انہوں نے اس میں فرمایا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں, مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں, جو فروتن ہیں. ٹھیک ہے, تو آج ہم دیکھیں کہ ہم میں کتنی حلیمی اور فروتنی پائی جاتی ہے, چاہے ہم مسیحی ہوں, چاہے ہم مسلمان ہوں, یا کسی بھی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم واقعی حلیم اور فروتن ہو کے چلیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے اندر سے بہت سی پرابلم جو ہیں وہ سالو ہو سکتی ہے
یقیناً.
اور دوسری, انہوں نے رومنز کی جو بات کی, جب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں تھے تو وہ جانتے تھے, جب وہ آپ نے پہلے ذکر کیا جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے, تو میں چاہوں گا کہ وہ داخلے کے اوپر تھوڑا غور کرے کہ وہ تو ایک خدا کے بھیجے ہوئے تھے, اور اس وقت جب یروشلم میں داخل ہوئے تو وہ کسی پجاروں کے اوپر بیٹھ کر نہیں آئے, یا کسی بلٹ پروف گاڑی میں نہیں آئے, بلکہ ایک گدی کے بچے پر بیٹھ کر داخل ہوئے. حالاں وہ جانتے تھے کہ رومی جو ہے وہ انہیں قتل کریں گے, وہ جانتے تھے انہیں صلیب پر چڑھائیں گے, لیکن انہوں نے ایک پیغام دیا اس بچے پر بیٹھ کر, گدی کے بچے پر بیٹھ کر, صلح کا اور محبت کا. کیونکہ اگر ہسٹری کو دیکھیں اس دور میں جو بادشاہ ہوتے تھے جب صلح کے لیے جاتے تھے تو وہ اس کا استعمال کرتے تھے, اپنے آپ کو خاکسار کر لیتے تھے, تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک دم جو ہے وہ پست کر دیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں انہیں ایک نام بخشا گیا, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہیں ایک نام بخشا گیا کہ ہر ایک زبان جو ہے وہ اقرار کرے گی, آسمان کے تلے زمین کے نیچے ایک نام بخشا گیا جسے ہم خدا یسوع مسیح کہتے ہیں, جس کی ہر زبان اقرار کرتی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے.
صحیح, یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہے گاندھی صاحب. اور ایک اور پہلو کی جانب بھی آنا چاہوں گی, کیونکہ ان کی پرسنالٹی کا ہم جائزہ لے رہے ہیں. صبر ان کا بہت مشہور ہے اور صبر ایوبی بھی بہت مشہور ہے. کس طرح کمپیئر کریں گے آپ دونوں انبیاء کے صبر؟
دیکھیے دونوں کی نوعیت میں بہت فرق ہے. سیدنا ایوب علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ذاتی افتاد آئی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے, جو آپ اگر پڑھیں بائبل میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین نے ان کے بارے میں لوگوں کو یہ اکسانا شروع کیا کہ یہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور یہ سارا دن خدا کو یاد کرتے ہیں, تسبیح تحلیل تحمید میں رہتے ہیں, کون سی بڑی بات ہے, ان کے پاس دولت ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہوا ہے, اس کے بعد اللہ کا شکر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بنا دیا ان کو کہ میرا بندہ کس حد تک صابر ہو سکتا ہے. دولت چھن گئی, مال چھن گیا, خلم و حشم چھن گئے, یہاں تک کہ پھر وہ جو صحت اور تندرستی ایک آخری چیز ہوتی ہے وہ بھی چھن گئی. اور آپ تصویر دیکھیں کبھی اس میں, جس طریقے کی کیفیت ان کی ہو گئی, جو سفر ایوب ہے اس کو آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا ٹھیکرے سے اپنے جسم کو خارش کرتے رہتے تھے. یہ صورتحال,
کیڑے پڑ گئے تھے,
یعنی اتنی غیر معمولی صورت, لیکن وہ اپنے خدا کے اس پہ قائم رہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کا صبر دعوت کے لیے ہے, یعنی انہوں نے اب خدا کا پیغام پہنچایا, اور خدا کا پیغام پہنچانے کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ ہوا, یعنی وہاں خدا نے نمونہ بنایا اپنے ساتھ تعلق کا. یہاں صورتحال یہ ہوئی کہ میرا پیغمبر آیا ہے, اس نے آ کے تمہیں محبت کا پیغام دیا ہے, تم اس کو صلیب دینا چاہتے ہو, تم اس کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے ہو. تو پر کی دو قسمیں ہیں جو الگ الگ ہوئیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں ہمارے لیے بے مثال نمونہ.
اصل میں اس وقت کے جو رومی تھے وہ انہیں دنیاوی بادشاہ دیکھنا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے فرمایا بھی جب کہ میری جو بادشاہت ہے اس دنیا کی بادشاہت نہیں ہے, میں اس دنیا میں ڈکٹیٹرشپ کرنے یا یہ کرنے نہیں آیا, حکومت لینے کے لیے نہیں آیا, میں بلکہ اس پیغام کو لے کر آیا ہوں جو خدا کی طرف سے ہے.
تو یہ ان کی ان کے صبر کا نتیجہ ہے کہ ان کا نام اللہ تعالیٰ میں تا قیامت زندہ رکھنا ہے, جو ہے بھی. یہ ایک اور اسی صبر سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, ان اللہ ما صابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اخروی بشارت ہے یا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہے؟ اور اگر ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ ساتھ تو کس نوعیت کا ساتھ ہے؟
اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے, آخرت میں تو یقیناً ساتھ ہوگا. دیکھیے خدا کی مائیت کے کچھ قاعدے اور قوانین ہیں, ان کے مطابق وہ آپ کا ساتھ دیتا ہے. یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ صبر کر لیں, بات یہ ہے کہ آپ کا موقف صحیح ہونا چاہیے, آپ کی بات ٹھیک ہونی چاہیے, دنیا کے اندر آپ وہ بات لے کے نکلیں جو خدا کی بات ہے, اور اس کے قانون, اس کی ہدایت کے مطابق جو کچھ زندگی بسر کرنی ہے کریں, تو خدا کی معیت حاصل ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام کے لیے تو اس کا وعدہ ہے, یعنی یہ ہر حال میں حاصل ہو جاتی ہے ان کو, بلکہ وہ خدا ہی کی معیت کا نمونہ ہوتے ہیں. ابھی انہوں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ یسوع کا مطلب کیا ہے, خدا کی معیت, خدا کا ساتھ, یعنی وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے ساتھ آپ خدا کو دیکھ سکتے ہیں. یہی چیز تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہے, یعنی ہم ان کے ساتھ خدا کو چلتے پھرتے گویا دیکھتے ہیں. ان کی مدد کرتا ہے خدا, اس کی شانیں ان کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوتی ہیں, اس کے معجزات ظہور پذیر ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں خدا ہی کا ظہور ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کی شخصیات در حقیقت ہمیں یہ بتاتی ہیں, اپنے وجود سے بتاتی ہیں کہ وہ ذات باری کس طرح سے اس کائنات کا نظم چلا رہی ہے.
بلکہ یہ وعدہ ہے خدا کا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں, یعنی خدا ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. ایون اگر ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کریں, تہی زبور, تو یہاں تک وہاں لکھا ہے کہ چاہے موت کے سائے کی وادی میں سے بھی تیرا گزر ہو تو میں تیرے ساتھ ہوں. یعنی خدا جو ہے وہ ہر وقت ہر گھڑی اپنے بندوں کے ساتھ ہے.
گاندھی صاحب, پھر میں صبر کی جانب آنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے پیغام, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ اللہ کے پیغام کے حوالے سے یہ ہے, ایک عام لائف پہ ہماری اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے. ایک عورت جو اپنے سسرال کا یا شوہر کا ظلم برداشت کر رہی ہو, اس کے لیے بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا کہ ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے نا, غالباً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. تو کون سا لیول ہے جہاں تک آپ صبر کریں, اور کہاں ہے جہاں کہ آپ کے لیے آواز اٹھانا یا طاغوت کے خلاف کھڑا ہو جانا ضروری ہو جاتا ہے؟
صبر کا مطلب ہے ثابت قدمی.
اچھا,
صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. آپ اپنے موقع پر ثابت قدم رہیں اور پوری طاقت کے ساتھ ثابت قدم رہیں, لیکن آپ کی طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, آپ وائلنس کا ارتکاب نہ کریں. آپ
ایک صحیح مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط کام,
آپ کا مقصد اگر درست ہے تو آپ تکلیف سہیں, آپ دوسرے کے تشدد کو سہیں, آپ دوسرے کے ظلم کو سہیں, اپنی بات کہیں, اپنا موقف بیان کریں, لوگوں تک اس کو پہنچائیں, اس کو ظلم کرنے دیں. یعنی یہ جو مظلومانہ جدوجہد ہوتی ہے, اصل میں یہی لوگوں کے دل کھول دیتی ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کو بظاہر تو ان لوگوں نے صلیب دے دی نا, اپنی دانست میں تو انہوں نے ختم کر دیا, لیکن کیا سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت ختم ہو گئی؟
نہیں,
وہ اقصائے عالم میں پھیل گئی, ساری دنیا میں ان کا نام پھیل گیا. اور جیسے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جائل الذین اتبعوا کو فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, سیدنا مسیح علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ ہم تیرے ماننے والوں کو قیامت تک تیرا انکار کرنے والوں پر غلبہ دیے رکھیں گے. جائل الذین اتبعوا کو فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, قیامت تک کے لیے ان کے ماننے والوں کو اللہ نے غلبے کا وعدہ کیا ہے.
امیر صاحب, ابھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی, اس کا اعلان کیا, اور پھر ناراض ہو کے ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان سے فضیلت چھین لی گئی. تو ہم بے شک امت محمدی ہیں اور رحمت للعالمین ہیں حضور پاک کے ساتھ, لیکن ہماری اگر آج کے اگر ہماری زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہم شریعت محمدی پر قائم نہیں ہیں. ہماری مسجدیں آباد ہیں لیکن ہماری روح اسلام سے اور ان کے پیغام سے خالی ہے. تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہمارے بارے میں بھی کچھ بتایا گیا ہے؟
وہی جو ان کا ہوا, اللہ کا قانون بے لاگ ہے. ہم اگر اس کے قانون کی پابندی کریں گے تو اس کے نتائج نکلیں گے, خلاف ورزی کریں گے تو اس کے نتائج نکلیں گے. دیکھیے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا. قرآن مجید کا جو پورا باب ہے جس میں پانچ صورتیں ہیں پہلے, اس میں اسی لیے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ ہمارے سامنے رکھی گئی ہے. یہ میری منتخب قوم تھی, میں نے اس کو یہ فضیلت دی, میں نے اس کی تاریخ یہ ہے, اس کے واقعات یہ ہیں, میں نے من و سلوا اتارا, میں ان کو نکال کے لایا, میں نے اس طرح ان کو آباد کیا, میں نے مصر کی غلامی سے ان کو نجات دلائی. وہ پوری تاریخ کیوں سنائی گئی ہے؟ یہ بتانے کے لیے سنائی گئی ہے کہ میری وفاداری کا حق ادا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں, میری وفاداری کا حق ادا نہیں کرو گے تو میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا. تو اللہ کا قانون یہاں بھی بے لاگ ہے, وہ قیامت میں بھی بے لاگ ہوگا, دونوں جگہ ایک ہی قانون کا نفاذ ہوگا. اس وقت ہم پر بھی عذاب کا تازیانہ برس رہا ہے. ہمیں اس وقت جو ذلت برداشت کرنا پڑ رہی ہے, جس طرح دنیا کی قوموں میں بے نام ہو کے رہ گئے ہیں, جس طریقے سے دوسروں کے مرہون منت ہیں, اس میں خود احتسابی کی ضرورت ہے. ہم اپنے باطن میں جھانک کے دیکھیں ہماری غلطی کیا ہے, ہماری کوتاہی کیا ہے. میں نے اسی لیے آپ کو مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کنڈمنیشن کا نہیں کہا. ہمارے ہاں تو لوگوں کا معاملہ یہ ہے نا کہ ان کی کوئی تقریر اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ امریکہ کے اوپر لعنت نہ بھیج لیں, کسی اور کے اوپر نہ بھیج لیں. یعنی ہمارا خیال, عام زندگی میں بھی حال یہ ہے کہ ہمارا اپنا باطن ہمیں گمراہ کر رہا ہوتا ہے, ہم غلط راستوں پر جا رہے ہوتے ہیں, لیکن سب شیطان کے خاتے میں درج کرا دیتے ہیں. حالانکہ وہ تو اس وقت آئے گا جب ہم اپنے باطن میں آلودہ ہو جائیں گے. تو یہی معاملہ اصل میں باقی قوموں کا بھی ہے. ہمیں جو تعلیم دی گئی تھی وہ تعلیم یہ تھی کہ تم میرے ہو کر رہو, میں تمہارے ساتھ ہوگا.
دیکھیں یہاں
اس کے نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بھی نہیں.
میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ خدا جب کسی کو دیتا ہے نا تو وہ لیتا نہیں ہے, وہ کوشش کرتا ہے اسے اور زیادہ دے, بشرطے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ رہیں, اس کی پیروی کرتے رہیں. اور خدا نے جو بلیسنگ بنی اسرائیل قوم کو دی انہیں سزا ضرور دی, لیکن ان سے وہ برکتیں واپس نہیں لیں. سزائیں ملی انہیں لیکن برکات ان کے ساتھ تھی اور وہ ہمیشہ رہیں گی. یہ کلام مقدس ہمیں جو ہے وہ بتاتا ہے.
اچھا گاندھی صاحب, اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, آپ میں نے کہا تھا شکایتی رویہ کہاں سے آیا, آپ نے کہا کہ ہمارے سیاسی لیڈران نے جو ہمارے اندر یہ رویہ لے کر آئے, لیکن ایک لیڈرشپ ہمارے علماء حضرات میں مذہبی طبقے میں بھی ظاہر سی باتیں پائی جاتی ہے. تو جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں, حضور پاک کی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں, رحمت ہی رحمت ہے سبحان اللہ, لیکن ہمارے علماء کرام جب جمعے کے خطبات دیتے ہیں تو وہ جوش خطابت ہمیں بڑا نظر آتا ہے, تو ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم دین تو کیونکہ ان سے حاصل کرتے ہیں.
جب ہم لیڈرشپ کہتے ہیں تو لیڈرشپ صرف سیاستدانوں کے پاس نہیں ہوتی, وہ مذہبی رہنماؤں کے پاس بھی ہوتی ہے, وہ دانشوروں کے پاس بھی ہوتی ہے, وہ آپ کے صحابیوں کے
جو بھی کچھ دینے کے پوزیشن,
آپ کے اساتذہ کے پاس بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظم اسی طرح بنایا ہے کہ یہاں سارے انسان یکساں صلاحیت کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے, عام لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کے درمیان وہ خواص بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں. ہر آدمی اقبال اور غالب نہیں ہو جاتا, تو ظاہر ہے کہ میسج پہنچانے کی, دوسروں کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت جن لوگوں کے پاس ہے اسی لحاظ سے وہ ذمہ دار بھی ہیں, ان کو اسی لحاظ سے خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. ہمارے ہاں جو خطبات ہیں یا ہمارے ہاں جو تقریریں کی جاتی ہیں یا مذہبی مناقشات پر مبنی ہوتی ہیں یا فضائل کی داستان سنانے کے لیے ہوتی ہیں, اصل میں اس کا ہدف ہونا چاہیے تزکیہ, یعنی پیوریفائی کرنا, دلوں کو پاکیزہ بنانا, اعلیٰ اخلاق لوگوں کو سکھانا, اختلاف کے آداب سکھانا. دیکھیے ابھی ہم نے بات کی ہے, ظاہر ہے کہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے. مثال کے طور پر انہوں نے فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب دی گئی, ہم مسلمانوں کا نقطہ نظر اس معاملے میں مختلف ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی, لیکن ان سارے اختلافات کے باوجود ہم بات کریں گے, ہم ایک دوسرے کی بات سنیں گے, ہم اس کے دلائل کا تبادلہ کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیں گے, انسانی اشتراک کی بنیاد پر کھڑے رہیں گے, اور اپنا بھائی سمجھ کر ہم اگر کسی چیز کو میں صحیح نہیں سمجھتا تو میں ان کو بتاؤں گا, اور یہ نہیں صحیح سمجھتے تو یہ مجھے بتائیں گے. یہ فضا جب تک ہم پیدا نہیں کرتے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کرتے, اس وقت تک ہم خدا سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ ہمارے سر کے اوپر رکھے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفقت ہی شفقت ہوتی ہے, محبت ہی محبت ہوتی ہے, کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی رحمت نازل کرتا رہتا ہے. اس کی رحمت کا اس کے غضب پر بہت غلبہ ہے, لیکن وہ سزا بھی دیتا ہے.
آخری بات پوچھنا چاہوں گی پروگرام میں گاندھی صاحب, ایک عام طور پر ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم مغرب کو طاغوت سے تشبیہ دیتے ہیں, وہ ہمیں حریف سمجھتے ہیں, تو مسلم دنیا کو مغربی تہذیب کو قریب کیسے لایا جا سکتا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے؟
بات یہ ہے کہ یہ جو مغرب اور مشرق کی تقسیم ہے اس سے اوپر اٹھ جانا چاہیے. ہم سب آدم کی اولاد ہیں, یہ انسانیت کا سفر ہے, کبھی اس کی شمع مشرق کے ہاتھ میں ہوتی ہے, کبھی مغرب کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر کوئی بھی قوم علم میں آگے بڑھے گی تو وہ پوری انسانیت کو فائدہ پہنچائے گی. کیا مغرب میں جو علوم ایجاد ہوئے ہیں یا انہوں نے جو ٹیکنالوجی میں کمالات حاصل کیے ہیں ان سے ہمیں محروم رکھا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ آخری درجے میں نہیں دی ہوں گی, لیکن بھارت بہت کچھ آپ کو دے دیا ہے. وہ ہے جس کی بنیاد پر اس وقت ہماری زندگی تبدیل ہو گئی ہے,
ہمارے گھروں میں بلب روشن ہے,
ہمارے گھروں میں بلب روشن ہے, ہم جہازوں میں سفر کرتے ہیں, انٹرنیٹ نے آپ کو کتنا قریب کر دیا. مجھے یاد ہے 127 کلومیٹر ہے لاہور سے ساہیوال کا ضلع, میں وہاں رہتا رہا ہوں بچپن میں, اور یہاں ہمارے جو اعزاز اقربا تھے کہیں خط آتا تھا اور سب لوگ مل کے پڑھ رہے ہوتے تھے اور اس کا جواب جانا ہے اور پتہ نہیں اب کب اس کا جواب آئے گا. اور اب آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کی بیٹی, آپ کا بھائی اگر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ کہ پچھلے 500 سال میں ہم مسلمان دنیا کو کچھ نہیں دے سکے, مغرب نے بہت کچھ دیا ہے, اس کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس بھی ایک میسج ہے, ہمیں وہ میسج مغرب کو دینا ہے, اور جب ہم ان کو اپنا بھائی سمجھیں گے تبھی دے سکیں گے. نفرت اور منافرت یہ میسج کے رستے میں بھی رکاوٹ بن جاتی.
ریورنڈ جان قادر, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ شریک ہوئے آج پروگرام میں.
جی میں بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی, اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے پڑوسی کو اپنی مانت پیار کرنے کی ضرورت ہے.
بالکل, اور جیسے کہ آج کی گفتگو آپ نے گاندھی صاحب کی بھی سنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں کی زندگیاں رحمت ہی رحمت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انجیل پڑھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر بھی غور کریں، اور ہمارے مسیحی برادری اور مسیحی بھائیوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ قرآن پاک کی دعوت تو عام ہے، آپ بھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اور ہم سب اس معاشرے کو گلزار بنا سکتے ہیں اگر ہم اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں. مجھے دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.